अब आइए जरा देखते हैं कि उसने इंसानियत को फायदा कैसे दिया। आयत 86, हत्ता इज़ा बलग मगरिब शम्सी, यहाँ तक कि जब वो सूरज के गुरूब होने की जगह पे पहुंचा। किधर पहुंचा आप सब बताइए? मगरिब। मगरिब क्या है? वेस्ट। आप और मैं किधर हैं? हम वेस्ट में। जब मैंने नॉर्वे में पढ़ाया तो इससे आगे आएगा, वो हिस्सा बिल्कुल नॉर्वे का लगा। इस वक्त दुनिया के जिस हिस्से पे हम मौजूद हैं ना, यहाँ के करीब कहीं पहुंचा था। कैसे था, क्या था, मैं आखिर में इकट्ठा इसका सुना देती हूँ, पहले इसकी मुहिमात देखिए। बस वो यहाँ पहुंचा जहां से सूरज ग्रूब होता है, बिल्कुल जहां डूबता है, ठीक है। बहरे रोम का साहिल था ये। इस जमाने में लोगों को पूरी दुनिया का नक्शा तो मालूम नहीं था। वो ये समझते थे कि इसके आगे दुनिया खत्म हो गई, बस समंदर ही समंदर है। तो जब साहिल पे खड़े होते थे ना, तो बाहर सूरज डूबता हुआ दिखता था, इसलिए उस जगह को मगरिब शम्स कहा गया। क्या समझते थे? वजदह तगरुब फी ऐनिन हमिया, उसने उसे गुरूप होते हुए पाया एक गदले चश्मे में। ये गदला चश्मा क्या है? समंदर के अंदर डूबता हुआ। आज भी देखे ना, मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस कब किया, जब कुछ लोगों के बकौल की एंड ऑफ द वर्ल्ड है, हम नॉर्वे से 3-4 घंटे दूर एक जगह वहां गए, तो वो लोग कहते हैं कि इसके आगे दुनिया खत्म हो जाती है। और आप वहां भी खड़े होकर देखे तो आगे पानी पानी है, पहाड़ी चट्टाने और पानी है। तो मेरे जिम्मे तब भी ये सवाल था कि दुनिया तो गोल है। देखिए ना, ऐसे लगता है ना कि जैसे अगर मिसाल है कि ये बिल्डिंग इन हॉल वालों की है, तो जो ही हम बाहर पार्किंग लॉट की दीवार पे जाएंगे, हम कहेंगे कि इस हॉल की हद खत्म हो गई, इसके बाहर रोड है, ऐसे ही सोचेंगे ना। लेकिन एक चीज जो गोल है, मुसलसल गोल घूमती जाती है, उसकी तो एंड कोई नहीं है ना। लेकिन वहां लगता ऐसे है कि दुनिया खत्म हो गई है, पानी पानी। वो फिर असल में वो अगर आप फील करें ना, तो ग्लोब को देखें तो यूं कर लेना तो यहाँ है, फिर उसके बाद वो नीचे झुकने शुरू हो जाता है। तो वो जगह जहाँ ये पहुंचे थे बिल्कुल इंतहाई मगरिब थी, लगता ये था कि पानी में समंदर डूब गया और इसके बाद दुनिया खत्म हो गई, लेकिन असल में वो समंदर था। और इसका पानी गदला होता है, यानी कहते हैं कि एजीन सीन सी, ए ई जी ई ए एन सी, यानी एक समंदर का नाम है कि जहां पे ये डूबता था सूरज, तो लोगों को लगता था कि ये बस खत्म हो गया। वबदद इंदहा कौमन, उसने पाया वहां एक कौम को। जब इलाका फतह किया तो वहां बसने वाली कौम उसकी राया बन गई। कुलना, हमने कहा, किसने कहा? अल्लाह ने। कैसे कहा? वही के जरिए कहा या दिल में डाला, इल्हाम किया, कोई पता नहीं। अगर ये नबी होते तो कुलना से मुराद क्या था? वही, ठीक है। तो बस अल्लाह ताला ने उनको बताया। और असल बात यह कि यहाँ सिखाया ये जा रहा है कि एक मुस्लिम हुक्मरान जब किसी इलाके को कॉन्कर करे, जब किसी इलाके पे मुसलमानों का कब्जा हो, तो उनको अल्लाह का हुक्म क्या है? इम्मा अंतुअज़िबा, अगर आप चाहो तो इनको सजा दे दो, और वह इमान तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना, और चाहो तो इनके बारे में हुस्ने सलूक का मामला करो। मतलब ये है कि आपने चूंकि इस इलाके को बज़ोर बाजू फतह कर लिया है, अब यहाँ के बशिंदे आपके रहमो करम पर हैं, आपको इन पर मुकम्मल इख्तियार है, चाहे सख्ती करें, आसानी करें, हुस्ने सलूक की रिवायत कायम करें, कुछ भी कर दें, आप महंगाई करें, आप टैक्स लगाएं, आप इनके ऊपर कुछ भी कर दें, आपकी मर्जी है। तो गोया के यहाँ मैसेज दे दिया गया कि जब अल्लाह ताला का खौफ होता है ना हुक्मरानों के दिल में, तो अल्लाह ताला उनके दिल में डाले या इल्हाम डाल दे, लेकिन वो इस पे अमल करते हैं। अल्लाह ने चॉइस दी। जुलकर ने इनका जवाब सुनिएगा। काला, फरमाया या कहा, अम्मा मन ज़लमा फसौफ़ नुअज़्ज़िबुहु, जिसने जुल्म किया हम इसे सजा देंगे। ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ, फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ। فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا, वो इसे बहुत सख्त अजाब देगा। नुकरा से मुराद ये कि ना पहचानी भी सजा, यानी फिर अल्लाह फिर उसके साथ बहुत ही आखिरत का मामला करेगा। यहाँ जुल्म से मुराद कुफर और शिर्क भी है और नाफरमानियां भी हैं। देखिए यहाँ से आपको ज़ुल्करनैन की पर्सनैलिटी नज़र आती है कि उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ताला जो गलत काम करेगा, जुल्म करेगा, गलत करेगा, उसको हम सजा देंगे। यहाँ से आपको एक अच्छी मैनेजमेंट भी दिखती है कि बा असूल हुक्मरान, आदिल बादशाह। आदिल वो नहीं होता जो गलत काम करने लोग को भी कह दे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, का नहीं, हम पूछेंगे। हाँ, फिर ज़्यादा पूछेगा अल्लाह तू कब, जब ये क़यामत के दिन तेरे पास जाएंगे। इसके बरक्स آیت 88، وَمَّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، تو ان کے لیے اچھی جزا بھی ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ عادل بادشاہ تھا، ایسا بیوقوف بھی نہیں تھا کہ اچھے کام کرنے والے اور نہ کرنے والوں کو ایک ہی لاٹھی میں ہانک دے، تم سب ایک ہی ہو، کوئی بات نہیں، کر لو کر لو، نہیں کیا تو نو پرابلم، ایسا بھی نہیں تھا۔ اور اپوزٹ بھی نہیں تھا کہ غلط کرنے والوں کو اچھے بدلے دے اور صحیح کام کرنے والوں کو مشکل میں ڈال دے، یعنی عادل بادشاہ تھا۔ اور احادیث میں عادل بادشاہ کے بارے میں بہت خوبصورت روایات آتی ہیں، ایسے لوگ کل عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور ایک امام کا قول ہے کہ کوئی حکومت، یہ بلکہ لکھ لیں، فی زمانہ آپ کو دنیا کے حالات میں یہ فٹ ہوتی ہوئی دکھیں گی، کوئی حکومت کفر کے بل پہ چل سکتی ہے، یعنی کافر حکومت ہے، نان مسلم ہے، ایتھیسٹ ہے، نہ خدا ہے یا خدا سے دور ہے، چلے گی۔ کوئی حکومت کفر پہ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے طور پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ جو آج ویسٹ میں اور ارد گرد کے جو ملک ہیں ان میں آپ کو سکون دکھتا ہے نا، اس کی وجہ ان کا کفر اور ان کا فحاشی کو عام کرنا نہیں ہے، ان کا انصاف ہے۔ آج ان ملکوں سے انصاف ختم ہو، آپ دیکھیں گے لوگ کیسے بکھر جائیں گے۔ ہمارے ملکوں میں آج انصاف نہیں ہے، سب کے اپنے کام، ہر ایک کے اپنے باٹیں، جو جس سے اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے اسی کے اندر اس کو لے کے چل جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس سے پتہ کیا چلا، آپ کے لیے بھی ایک ماں ہونے کے ناطے اور ایک اچھی مینجمنٹ کے ناطے سے کیا بات سمجھ آ گئی، کہ کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ دیکھیے دو طرح سے ظلم ہے، دنیا میں کہہ لیں یا آخرت میں۔ اچھے کام کوئی کرے اور بعد میں کہہ دیا جائے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، ظلم ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ ظلم ہے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرے اور اس کو کہا جائے تم جنت میں چلے جاؤ؟ اللہ یہ دونوں ظلم نہیں کرے گا۔ جب مینجمنٹ سے یہ چیز اٹھ جاتی ہے نا کہ وہ لوگوں کو ان کی غلط چیزوں اور اچھی چیزوں میں فرق نہیں بتا پاتے یا کرتے نہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو اچھا کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آخرت کے اوپر نظریں تو کم ہوتی ہیں نا بعض لوگوں کی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں نہیں ملا تو شاید نعوذ باللہ آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ اور یہی بہترین اصول ہے حکومت کرنے کا، کسی جگہ کرنے یا نہ کرنے لے برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ آپ کے پیارے ہوں، چاہے پرانے لوگ ہوں، چاہے نئے لوگ ہوں۔ غلط کرنے والے سے ضرور پوچھا جائے، سمجھایا جائے، اصلاح کی جائے، احساس دلایا جائے، اور اچھا کرنے والے کو اپریشیٹ بھی کیا جائے، اس سے انشاءاللہ آپ کے بچوں میں کانفیڈنس آئے گا۔ چیک کیا کریں، چھوٹی سی اچھی بات بچے نے کی ہے نا، چھوٹی سی، آپ جا کے اس کو اس پہ بھی چاہے کس کریں، ہاتھ کے لمس سے اس کو فیل کرائیں کہ میرے بچے تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ اور بچے نے چھوٹی سی بدتمیزی کی ہے آپ کے خیال میں، اس کو بھی فارغ ہو کے اکیلے میں سمجھائیں کہ بیٹا یہ آپ نے کیا تھا، میں چپ کر گئی تھی، لیکن آئندہ نہ کرنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جب بات کر دیں گے نا تو بڑی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، گویا کہ یہاں سے سبق کیا سیکھا کہ اللہ نے اختیار دیا تھا، کوئی زبردستی کا کوڑا مسلط نہیں ہوتا، حکمران خود اللہ کے خوف سے ہی اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ چلیے پہلا سفر پورا ہوا، اگلے پہ چلتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سفر کیا، سر و سامان کیا، یعنی مغرب کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اب مشرق کی طرف چلے۔ اب کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ایسٹ۔ حتی اذا بلغ مطلی الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچ گئے۔ اب یہ کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں کہ مکران، ساحل مکران اگر آپ دیکھیں تو وہ جگہ بنتی ہے جہاں سورج طلوع ہوتا ہوا دکھتا ہے۔ وہاں ان کو لگا کہ یہ زمین کی آخری حد ہے، اس وقت نہ گلوب تھا ان کے سامنے، نہ ان کو کوئی دنیا کے گیجٹس پتا تھے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو پوری دنیا سیٹلائٹ کے تھرو دکھا دیں۔ وَجَدَهَا تَتْلُو عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا، اس نے اس کو طلوع ہوتے ہوئے پایا، ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ علاقہ گیڈروشیا کہلاتا تھا، جی ای ڈی آر او ایس آئی اے، یہاں وحشی قبائل بستے تھے جو زمین پر صرف دیواریں کھڑی کر کے اپنے گھر بناتے تھے، اور اس زمانے تک ابھی گھروں پر چھتیں ڈالنے کا کوئی رجحان نہیں تھا، یہاں سے آپ ایک چیز سیکھ رہے ہیں، یہ جو آج دنیا ڈسکورڈ ہے، کتنے ملک ہیں پوری دنیا میں؟ شاید 120 کے قریب ہیں ملک. یہ ڈسکوریز میں کس کا ہاتھ ہے؟ مسلمانوں کا ہاتھ ہے. کل میں کسی کو سنا رہی تھی، پرسوں آپ میں سے ہی، تو وہ حیران ہو رہی تھی. آپ کو پتا کہ یہ یورپ کیسے ڈسکور ہوا تھا؟ لوگ تو سوچتے تھے یہ سارا سمندر ہے. دیکھیے نا، اس وقت اوپر کیمرے نہیں تھے کہ دیکھ لیں کہ یہاں خشکی تری ہے، دیکھا اچھا ادھر اتنے سمندر ہیں، یہ پانی ہوگا. یہ یورپ ڈسکور ہوا تھا امریکنز کے ہاتھوں. امریکہ سے انڈیا جاتے تھے مسالے لینے، اسپائسیز کے لیے. شارٹ کٹس ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ یورپ کے بیچ میں سے گزرے، تو پتہ چلا کہ یہاں بھی آبادی ہے. اللہ نے کیسے یہ دنیا بنائی ہے؟ آج بھی پتہ نہیں دنیا میں کتنے اور ملک پڑے ہیں جو کل تک آگے جا کے آباد ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ ان کا. یاجوج ماجوج بھی اسی میں سے ہی ہے، آگے ہم پڑھیں گے ان کا بھی قصہ. تو گویا کہ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے. پہلے ویسٹ میں تھے، اب ایسٹ میں پہنچ گئے. فرمایا آیت 91، کذالک، پھر ایسا ہی ہوا. کیسا ہوا؟ یعنی جیسا پچھلے معاملے میں ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو مکمل فتح دی، علاقے میں آباد قبائل کے ساتھ نرمی یا سختی کرنے کا اختیار دیا. اور یہاں بھی ذوالقرنین نے پھر ظالم اور شریر لوگوں کے ساتھ سختی، اور نیک اور شریف لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا اظہار کیا. یعنی عادل بادشاہ مشرق میں پہنچ جائیں یا مغرب میں، ان کا عدل نہیں ختم ہوتا. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں بتانا نہیں پڑتا جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا، جن حالات سے ان کو سابقہ پڑا، پوری طرح باخبر تھے. یہ قصہ ختم ہو گیا کہ بس وہاں گئے اور انہوں نے وہاں بھی عدل قائم کیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جہاں بھی گزرے انہوں نے عدل سے کام لیا. اور آپ کو پتا ہے، دور کیوں جائیں، ہم اپنی برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھ لیں. مسلمان کسی علاقے کو جب فتح کرتے تھے نا، تو عدل سے اور انصاف سے بھر دیتے تھے. غیر مسلم مسلمانوں کو ووٹ دیتے تھے، اور جب کوئی مسلمان بادشاہ کہیں جاتا تھا اور اس کی جگہ غیر مسلم آتا تھا، تو لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں، اللہ تمہیں واپس لے کر آئے. پیچھے پیچھے ذکر کیے کہ محمد بن قاسم کو جو ووٹ دیے تھے وہ مسلمانوں نے نہیں، ہندوؤں نے بھی دیے تھے. تو جہاں مسلمان گئے انہوں نے خیر دی، خیر دی، دینے والے بنتے تھے. علم والے علم بانٹتے تھے، مال والے مال بانٹتے تھے، ریسورسز والے اپنے ریسورسز کھول دیتے تھے اسلام کے لیے. ہم تو دین کے لیے کوئی سفر بھی کر لیں تو ہمارا دل ہی نہیں کھلتا. کہتے ہیں اب ہم کیسے اپنے کام کریں، اور ہم کیسے ان کو سپورٹ کریں، اور ہمارے پاس تو بھی اپنے لیے کچھ نہیں ہے. آج مسلمان تو صرف علم پھیلانے پہ نہیں خرچ کرتے، اس دور میں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جان مال لگا دیا کرتے تھے. اور جو بادشاہ آتا تھا نا کسی ملک میں، آپ کو پتا کہ بادشاہ کی آرمی کون ہوتی تھی؟ یا آج آپ نے سنا ہوا نا، پاکستانی آرمی، انڈین آرمی، ایسے ہی ہے نا، امریکن آرمی، یو ایس اے آرمی، فلاں آرمی، فلاں آرمی. آپ کو پتا کہ مسلم بادشاہوں کی آرمی کون ہوتی تھی؟ چلیے تھوڑا پیچھے لے جاتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی کون تھی؟ صحابہ. اور صحابہ میں سے بھی کون سے صحابہ؟ اصحاب صفا. ایک جملہ لکھ لیں، علم جو لے گا نا وہی جہاد کرے گا. علم ہی قدر سکھاتا ہے اسلام کی حفاظت کی، مسلمانوں کے دفاع کی، نفع مند ہونے کی. اور علم سکھاتا ہے کہ اس دنیا سے بہت پیاری دنیا تمہاری منتظر ہے، پھر شہادت خوبصورت لگتی ہے. جتنا آپ دنیا داری کے ساتھ بچوں کو دنیا کے علم میں ڈالیں گے، وہ تو جہاد کے لیے جان نکل جائے گی. فوج پسند ہے ان کو، کیوں؟ وہ وردی بڑی خوبصورت ہے، سہولتیں بہت ملتی ہیں، روب بڑا ہوتا ہے. آج ملکوں کے فوجی اور آرمی کو دیکھیے، یہ سارے کون ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے، دولت ہے، ٹھیک ہے، ملک کا دفاع کریں گے جیسے ان کی ڈیوٹی ہے. اصل جو جذبہ تحفظ اور حفاظت اسلام کے علم سے آتا ہے نا، وہ کبھی نہیں آتا. کل انشاءاللہ اگر پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہوگا، تو وہ 4 کروڑ 5 کروڑ یا کتنے ہیں مجھے نہیں پتا اس وقت، یہ سب مسلمانوں کی فورس ہوگی. خلفائے راشدین بڑے، میں نے اس کے بارے میں بھی پڑھا اور کہیں بات بھی کی اس پہ، کہ مسلمان ملک بنائیں پاکستان کو، سب سے پہلا خرچہ جو آپ کا کٹ ڈاؤن ہوگا نا، فوج ختم ہو جائے گی، اس کی مراعات، اس کی گاڑیاں، اس کی کچھ. ہر بندے کے دل میں ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ دشمن آنکھ اٹھاتا ہے ہماری طرف، بھاگ جاؤ. ایک کال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا سر کی نماز تم نے بنو قرظہ کے قلعوں میں پڑھنی ہے، صرف ایک کال ختم. اب آپ کہیں گے ہائے یہ کیسے ہوگا، ہمارے بچوں کو تو چھری نہیں پکڑنی آتی. تو پھر تربیت وہ تھی، مائیں بچوں کو تیر چلانا سکھاتی تھی، تلوار پکڑنا سکھاتی تھی، کشتی کے مقابلے ہوتے تھے، گھڑ سواری سکھاتے تھے. پانچ چیزیں جس کو اللہ کے نبی نے بچوں کی تربیت میں کہا، وہ ساری بچوں کے اندر جان پیدا کرنے والی تھی. ہماری اتنا ٹھوس نہیں، اور بعد میں جم لے جاؤ، یہ بہت موٹا ہو گیا، اس کا ویٹ گین ہو رہا ہے، اس کو ڈائٹنگ پہ. میں نے کبھی بچوں کو ڈائٹنگ کرتے نہیں دیکھا تھا، میں نے اب وہ بھی سن لیا کہ بچے بھی اب ڈائٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ. جی جب سارے نظام ٹوٹے تو پھر بکھری بکھری چیزوں میں ایک آرمی کا بن گیا، ایک نیوی کا بن گیا. یہ تو تب بنا نا کہ جب لوگوں کے دل میں جذبہ دفاع رہا ہی نہیں اسلام کے لیے. تو جیسے دوسرے عہدے بنے، ایک فوج میں چلا گیا، ایک ٹیچنگ میں چلا گیا، کوئی تاجر بن گئے، اس طرح آج آرمی وجود میں آ گئی. جیسے آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے بات کرتے تھے، کلنا. یعنی ان کا سوال اچھا ہے کہ ان کو کلنا کیوں کہا، تو میں نے پہلے واضح کر دیا کہ کلنا کو اگر ہم نبی کے ساتھ سوچیں تو وہی ہے، ادروائز الہام ہے. یہ ایسی ہے جیسے اب ہمیں پتہ ہے نا کہ سچ بولو، ہم نے سیکھا ہوا ہے نا، تو کل اللہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا سچ بولو نہ بولو. کہاں کہا تھا؟ اس کتاب میں کہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ نبیوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یا انسانوں کے اندر سچ اور برائی کی بات ڈالی ہے اس کی طرف ذکر ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو بھی تو کہا تھا وَقُلْ نَدْخُلُ الْجَنَّتَ، کیا ہے جو پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے کہ آدم سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنا ہوتا ہے، مراجعہ کے اس کی تعلیم دی. خیر، اب آخری مہم وہ والی تو پوری ہوئی، سمت با سببا. تھکے نہیں وہ؟ آپ تو تھکے ہیں نا، وہ نہیں تھکے تھے. سمت با، ایک کام ختم دوسرے پہ چلے. کیا تھا، مشرق بھی فتح ہو گیا، مغرب بھی ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں چلو ایک اور طرف چل پڑے. اس سے حرکت کا پتہ انشاءاللہ اس پہ ہم بعد میں پورا ڈسکشن کریں گے، اور کل بڑا اہم دن ہے، سورت بھی پوری ہو رہی ہے، آپ کو پوری سورت کا خلاصہ بھی دیں گے، اور اگلی آیتیں آخری جو ہیں اس کی روشنی میں انشاءاللہ بات بھی کریں گے. چلیے تیسری مہم، آیت 93، حتی اذا بلغ بین الصدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا. صد کہتے ہیں دیوار کو، تو صدین تثنیہ ہے. دو دیواروں سے مراد یہاں دو پہاڑی سلسلے ہیں. دائیں طرف مشرق میں بحیرہ کیسپین تھا، اور دوسری طرف بحیرہ اسود. ان دونوں سمندروں کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ دو پہاڑی سلسلے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس کے درمیان کی جو گزر کا ہے نا، شمالی علاقوں سے وحشی قبائل یاجوج ماجوج اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے، اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. وجد من دونہما قوما، اس نے پایا ان دونوں میں سے پرے ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو کوئی بات سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. غیر متمدن قوم تھی، ان سیولائزڈ قسم کے، جنگلی قسم کے لوگ تھے، بات بھی نہیں جانتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ ذوالقرنین کے لیے کتنا بڑا موقع تھا یہ کہہ کر کے جی لینگویج بیریئر بہت ہے، چلو واپس چلتے ہیں. یہ کمپلیکس نہیں تھا ان کو، زبان نہیں قوم کو آتی، لیکن کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے ذوالقرنین کو سمجھا دیا. کیا کہا؟ آیت 94، قالو، وہ بولے. کون؟ قوم بولے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں، خراج کا معنی چندہ، فنڈنگ کریں آپ کے لیے کچھ، کہ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ یاجوج ماجوج ہمیں ستاتے ہیں، آپ ہماری مدد کر دیں، اور اس کے لیے ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو کیا مزدوری دیں، کیا پیسے دے دیں تاکہ اس کو کریں. پہاڑوں کے درمیان میں واقع قدرتی گزرگاہ تھی، کا اس کو بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج نہ آ سکے ہمارے پاس. یہ بالکل وہی ہے جیسے آج کل دریاؤں پر ڈیم ڈالے جاتے ہیں نا، تاکہ دو متوازن پہاڑی سلسلوں کے درمیان اگر کوئی دریا گزرتا بھی ہے تو کسی مقام پر مضبوط سی دیوار بنا دیا جاتی ہے تاکہ پانی کو روکا جائے. آپ نے سنا ہوگا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ڈیمز ہیں، اور انہوں نے پانی کھول دیا، انہوں نے کھول دیا. یہ وہی کیفیت ہے کہ بیچ میں کیسے رکاوٹ بنا دیں کہ وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہ جائیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ اس کے بارے میں پہلی بات سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نسل انسانی آپ کے تین بیٹوں سام، حام اور یافث سے چلی تھی، تو ان میں سے سامی نسل جو بہت معروف ہے، قوم عاد، سمود اور ابراہیم سب سامی نسل سے تھے. یافث کی اولاد کے جو لوگ تھے وہ وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے شمال کی طرف چلے گئے، وہیں سے پھر ان کی نسل بڑھتے بڑھتے ایشیا اور یورپ میں پھیلی، اور مشرق میں چین اور ہند چینی، مغرب میں روس، اور اسی طرح سے یہ دنیا میں پھیلتے گئے. رہ گئے یافث، یہاں سے ان کی نسل جو تھی یہ صحرائے گوبی یعنی دنیا میں مختلف علاقوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے جو تین بیٹے تھے ان کی وجہ سے دنیا میں آبادی ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی میں سے جو یافث تھے نا ان کی نسل میں سے ذکر ملتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج نام کی دو قومیں تھیں. ایجاج سے یہ لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے، یاد رکھیے یاجوج اور ماجوج یہ دونوں ایک ہی نام ہے، اور اس کے لیے یہاں جو لفظ آیا ہے بائبل میں بھی ان کے لیے لفظ آتا ہے گوگز اینڈ میگوگز، اگر آپ نے نام سنا ہو. اسی طرح سے ان کو توبال اور موسک یعنی ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ان کا ذکر موجود ہے. بعض کہتے ہیں کہ روس کے شہر ماسکو میں حضرت یافث کے بیٹے ماسک نے اس کو آباد کیا تھا. بہرحال یہ قوم جو ہے یہ انسان ہے، پہلی بات یہ سمجھیے کہ یاجوج ماجوج انسان ہوں گے. وحشی، غیر متمدن، پیشہ لوٹ مار اور قتل و غارت کری تھا، جو علاقے ان کے ارد گرد ہوتے وہاں قتل و غارت کرتے، لوٹ مار کرتے، واپس چلے جاتے. اسی طرح سے پوری دنیا میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس طرح یہ سارا کچھ ہوا. تو اس معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ذوالقرنین کی کوشش سے اس فتنے پہ بند باندھ دیا گیا. یہ بالکل وہی کہانی ہے جو اب سوچ لیں کہ جیسے آج کچھ انسان پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں نا، انہوں نے بڑے بڑے نام لے کر انسانیت کے فائدے کی چیزیں بنانی چاہیں لیکن فائدہ کوئی بھی نہیں ہوا اور کام پھر بھی انہی کی مرضی کے ہو رہے ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے دیوار بنائی تھی، لیکن قرب قیامت میں یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. احادیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے دنیا میں ایک بڑی جنگ ہوگی، اس جنگ کو الملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں، بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا جو علاقہ ہے اس جنگ کا مرکزی میدان ہوگا. اس جنگ میں ایک طرف عیسائی دنیا ہوگی اور تمام یورپی قومیں ہوں گی، اور دوسری طرف مسلمان ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے اگینسٹ سارے کرسچن ملک جمع ہو جائیں گے. پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ امام مہدی کو کھڑا کرے گا ایک لیڈر کی صورت میں. عرب میں پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، ان کے دور میں اسلام کو ایک عروج حاصل ہوگا، اور پھر کسی مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. خراسان کے علاقے سے مسلمانوں کو مدد ملے گی، پھر یہ جنگ ختم ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ ہوگا اور تمام عیسائی پھر مسلمان ہو جائیں گے. وہ وقت جب اسلام کو عروج ملے گا، دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے گا کہ وہاں مسلمان وہی نظام قائم کریں جو کہ صحابہ کے دور کا تھا. تو یاجوج ماجوج آنے والے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے. قرب قیامت کی علامتوں میں اس کو ان 10 بڑی علامتوں میں شامل کیا جاتا ہے کہ جس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی. سورۃ انبیاء کی آیت 94, 97 اور 98 میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا. باقی ان کے بارے میں کہ یہ کون ہیں، کس طرح سے ہوں گے، ویسے تو ہم نے اس کا تذکرہ سنا تھا اگر آپ نے وہ کورس کیا تھا جس میں علامات قیامت کا بیان ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی زوجہ کے ساتھ سو رہے تھے کہ ایک دم گھبرا کے اٹھ گئے اور آپ کے چہرے پہ گھبراہٹ کی علامت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج نے اس انگلی کے یعنی یہ جو انگوٹھی ہوتی ہے نا چھلا، اتنا اس دیوار میں سوراخ کر دیا، یعنی اس وہ جو دیوار جو ابھی بن رہی ہے ادھر ہمارے سبق کے اندر ہے، اس میں سوراخ کر دیا اور اب یہاں سے فتنے ہی آئیں گے. پھر حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، شام تک یہ بالکل باریک ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں چلو اب شام ہوگی ہے کل کریں گے. اگلے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ موٹی ہو جاتی ہے. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ دیوار گر جائے تو اس وقت وہ یہ کہہ دیں گے انشاءاللہ کل ہم اس کو گرائیں گے، اور اس کے بعد وہ اس دن واقعی اس دیوار کو گرائیں گے، پھر دنیا میں وہ ایسے پھیل جائیں گے جیسے کیڑے مکوڑے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، فصلیں کھا جائیں گے، بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور اس وقت پھر انسانیت ان سے پناہ مانگے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ یعنی طاقت بھی دی ہوگی، لڑاکا قسم کی قوم ہے، دنیا والوں کو مارنا چاہیں گے، پھر کہیں گے کہ ہم آسمان والوں کو مارتے ہیں، آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور وہ تیر خون سے لتھڑے ہوئے واپس گریں گے، کہیں گے دیکھا ہم نے نعوذ باللہ آسمان والوں کو بھی مار دیا، فرشتوں کو بھی مار دیا، اور اس طرح سے پوری دنیا پہ پھیلیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت لوگ حقیقت میں بہت تکلیف میں ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جب خیر کا وقت آئے گا تو پھر ان کو ایک بیماری آئے گی جس کی وجہ سے یہ سب ختم ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی لاشوں سے ساری دنیا پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے جانور بھیجے گا، پرندے کہہ لیں جانور کہہ لیں، کہ جو ان کی لاشوں کو کھائیں گے۔ پھر بارش ہوگی، اگر علامات قیامت کتاب ہے تو اس کے پیج نمبر 227 سے لے کر آگے کیا پیج آپ پڑھ لیں، بلکہ اگر اس کی آڈیو سننا چاہیں تو اس کا زیادہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں، پیج نمبر 226 علامات قیامت کا بیان، یہ اقبال کیلانی سیریز کی بک ہے، اس میں سے پڑھ لیں۔ بہرحال یاجوج ماجوج ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کو بھی ختم کیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کریں، کیا ہم آپ کو اس خدمت پہ کچھ مال چاہیے؟ جب آپ سنیے گا خدا ترس بادشاہ کا، قال آیت 95، قال ما مکننی فیہ ربی خیر، انہوں نے کہا جو کچھ مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے وہ میرے حق میں بہت بہتر ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، مال زیادہ ہونے سے بندہ دولت مند نہیں ہوتا، مال کی طلب ختم ہونے سے دولت مند ہوتا ہے۔ آج تو جن کو ملا ہوا اللہ رحم کرے پوری دنیا کے، وہ پھر مالک بننا چاہتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے قائم کر کے لوگوں کے فائدے کے لیے ورلڈ بینک اور فلاں، اس کے باوجود دیکھیے دنیا میں کتنی غربت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تم سے مال نہیں چاہیے، ہاں بس ایک کام کر دو، اور وہ کیا؟ فَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم میری خود مدد کرو قوت کے ساتھ، محنت کرو قوت کرو، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یہاں کیا پتہ چلتا ہے، ہر جگہ مال ہی صرف فائدہ نہیں دیتا، انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سر میں درد ہو تو آپ کے پاس 100 پاؤنڈ پڑا ہو، کیا فائدہ؟ آپ کو انسان چاہیے جو آپ کو چائے بنا دے، آپ کو دبا دے، آپ کے لیے تھوڑا سا مساج کر دے، رائٹ؟ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہیومن ریسورس بعض دفعہ مالی ریسورس سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ مال لگا کر ایک چیز حاصل کرنا کیا بڑی بات ہے، بے جان چیز لگائی اور بے جان چیز حاصل کر لی۔ انسان کیسے اللہ کے راستے میں لگ سکتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے دین کو۔ تو مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مال بہت لگا سکتے ہیں، اپنا وقت، اپنی صحت، اپنی سکلز لگانے کی بھی ضرورت ہے۔ جنہوں نے کہا کہ تم ان نفری کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا، دیوار بنانے کے لیے جو مادی اسباب درکار ہے وہ میں خود لے آؤں گا، بس تم مین پاور کے ساتھ میری مدد کرو۔ کیا کرو؟ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے۔ اب ذرا دیکھیے کیا ٹیکنالوجی اس دور میں بھی استعمال انہوں نے کی، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے منگائے، زبر ٹکڑوں کو کہتے ہیں، زبور اسی سے، حدید لوہا، حتی اذا صاب بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کے درمیان کی جگہ کو۔ صابا وہی ہے جیسے اردو میں مساوی کا لفظ ہے، ایون کرنے کے معنوں میں، یعنی دو پہاڑی سلسلوں کے بیچ، جیسے یوں ایسے دیکھیں نا کہ دو پہاڑوں کے سلسلے ہیں تو بیچ میں ایک آڑی دیوار بنا دی، اب وہ کتنے فٹ لمبی تھی، اللہ نے اس کی بس جوڑا۔ اور کیا کہا؟ قالن فخو، اس نے کہا اب آگ کو دہکاؤ، یعنی آگ گرم کرو، بڑے پیمانے پہ آگ جلائی گئی، حتی اذا جا لہ نارا، یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے اس کو آگ کی مانند، یعنی لوہے کے وہ تختے گرم ہو کر سرخ ہو گئے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، یعنی لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے ایک انتہائی مضبوط دیوار بنا دی۔ کہتے ہیں کہ اس دیوار کے آثار آج بھی موجود ہیں، بحیرہ قزوین جو ہے اس کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ داریال اور دربن کے درمیان اب بھی اس کے اثرات موجود ہیں. کتنی لمبی چوڑی ہے؟ 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی دیوار تھی. آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی تعمیر کرنا دیوار یقیناً ایک بہت بڑا کام تھا. کہتے ہیں کہ مصر کے لوگ اس کو اسد العلیٰ کہتے ہیں، یعنی سب سے اونچی دیوار. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ دیواریں چین ہیں، تو دیواریں چین یہ نہیں ہیں، وہ تو بالکل ایک چھوٹی سی لمبی بہت ہے لیکن اونچی تو نہیں، اس کے اوپر لوگ چلتے ہیں، تو یہ وہ دیوار نہیں ہے. فمستاؤ، اب نہ تو وہ یعنی جاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، یسخرو، اور ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی اس میں نقب لگائیں گے. مطلب یہ کہ اونچی اتنی ہے کہ کراس نہیں کر سکتے، اور مضبوط اتنی ہے کہ اس میں سوراخ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا کام ہوا، اپنا نام نہیں لکھایا دیوار پہ کہ لکھ دو یہ دیوار فلاں کنگ نے بنوائی تھی، بلکہ کہا قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ ہے بندہ مومن، کسی کام کے نیچے اپنا نام نہیں لکھتا کہ میڈ بائی فلاں، یہ فلاں کا کارنامہ، یہ فلاں کا، میرا نام نہیں لیا، میرا فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. ہاں لیکن میں نے تو آج کر دیا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ فیضا جا دعا دو ربی جا لہو دکھا، جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا اس کو ریزا ریزا. جب اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار گر جائے گی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا. یعنی بندہ مومن اپنی ساری تیاریوں کوششوں کے باوجود اصل بھروسہ اللہ پہ رکھتا ہے. کتنی آپ کو اس میں خدا ترسی دکھی، نفع مندی دکھی، کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عاجزی بھی دی ان کے کردار پہ، اور یہ کون تھے کہاں تھے، تھوڑا سا اس پہ انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے بعد میں. تلاوت سنیں گے یہاں تک.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا